إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم آمین. الحمدللہ آج 11 مارچ 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 286 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ صاد جو مکی سورت ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں. چونکہ یہ مکی سورت ہے تو مکی سورت کے جو مضامین ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اسپیسیفکلی عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بھی اس میں رپورٹ ہوتے ہیں جن کے ذریعے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے. تو اس سورت کے اندر بھی شروع میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخالفین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دبانا چاہتے تھے ان کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی ہے اور کافروں کو جواب دیے ہیں اور پھر ثبوت کے طور پر اپنے ایک محبوب پیغمبر سیدنا داوود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کیا ہے کہ ان کو بھی بنی اسرائیل نے جو ان کے اپنے ہی خاندان کے لوگ تھے باوجود اس کے کہ وہ ان کے خاندان کے تھے اور ان میں پیغمبر بنا کر مبعوث کیے گئے انہوں نے ان کے خلاف کیسے سکینڈل جو ہیں وہ گھڑے خصوصاً ان کی شخصیت کے پوائنٹ آف ویو سے سیکس کے کانٹیکسٹ میں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے اور اسی طریقے سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا اور اس کے بعد یہ سورت جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گی. یہ سورت کوئی اتنی لمبی نہیں ہے, ٹوٹل اس کی 88 آیات ہے اور ایوب علیہ السلام کے ذکر خیر کے بعد آخر میں قصہ آدم اور ابلیس بھی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر ذکر ہوگا, اسی پہ سورت کنکلوڈ ہوگی. قصہ آدم اور ابلیس جو ہے وہ قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے اور ان میں سے بھی جہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہوا ان میں سے ایک سورہ صاد ہے اور بڑی اہم ترین آخری آیات ہیں اس کی, وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کور کریں گے. آج کوشش کریں گے کہ پہلی 40 آیات اس حوالے سے کور ہو جائیں. قرآن پاک کھول لیجیے اپنے سورہ صاد پارہ نمبر 23 اور سٹارٹ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد یہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک آپ سمجھ لیں کمیونیکیشن کے کوڈ ورڈز ہیں جن کی تفصیلات امت کو نہیں بتائے گی اور نہ یہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی قرآن حکیم کی تعلیمات میں کوئی نقص پڑ جاتا کہ اگر ان کے مطالب نہ بتائے جاتے. یعنی یہ متشابہات میں سے ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا, یہ محکمات میں سے نہیں ہے. والقرآن ذی ذکر، قسم ہے قرآن پاک کی جو کہ سراپا نصیحت ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، اور نصیحت ہی ایک عام آدمی کی ضرورت ہے. اور سورہ القمر میں چار دفعہ یہ بات ریپیٹ ہوئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایز فار ایز تذکیر از کنسرنڈ، نصیحت از کنسرنڈ، قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے. یہ ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی سمجھ آئے گی، ایک موچی اور ریڈی باندھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے گی. کیونکہ ہدایت تو ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ صرف پڑھے لکھے کو سمجھ آئے. اور یہ عجیب و غریب قسم کی علماء کی طرف سے اس قسم کے پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں، جی 18 علوم چاہیے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 18 علوم نہیں چاہیے، یہ 18 علوم کے نام پہلے تو یہ خود گنوائیں، اور پھر بتائیں کہ صحابہ اکرام کو یہ 18 علوم آتے تھے. یعنی صحابہ اکرام میں سے گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی تو چٹے ان پڑھ جن کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. ان کی زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا، اس سے انہوں نے تذکیر حاصل کر لی. تو ایز فار ایز تذکیر از کنسرنڈ، قرآن حکیم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. ہاں تفصیلات میں جائیں، جو عام بندے کی ضرورت نہیں، صرف انٹرسٹ والے لوگوں کی ضرورت ہے، وہ تو قرآن حکیم میں 1000 کے قریب آیات جو ہیں وہ سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں، اسٹرانومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، بایولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، باٹنی کی فیلڈ سے، ایمبریولوجی کی فیلڈ سے، یہ تمام فیلڈس. یہ تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی. تو یعنی آلموسٹ تقریباً 6500 کے قریب آیات میں سے 1000 آیات فزیکل فنامنا آف نیچر، قانون قدرت سے تعلق رکھنے والی ہیں، جن میں سے اکثر باتیں ہمارے علماء کو بھی نہیں آتی ہیں کہ اگر ان کی تفصیلات پوچھی جائیں، صرف اس کی آبزرویشن ہے وہ تو سب کر رہے ہیں. تو وہ علوم تو پھر علماء کو بھی نہیں آتے، سائنس کا علم کتنے علماء کو آتا ہے، وہ تو پرانی منطق لے کے چل رہے ہیں. تو قرآن حکیم تذکیر کے لیے آسان ہے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن حکیم کو تذکیر کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور ایک اور آیت ہے اسی کانٹیکسٹ میں، سورہ سواد ہی میں آگے چل کے 29 نمبر آیت آئے گی، کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، یہ ہم نے ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کتاب کے اوپر تدبر اور غور و تفکر کریں اس کی آیات پر. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جن کے پاس عقل ہے وہ اس میں سے نصیحت حاصل کریں. یعنی پاگل جو ہے نا اس کی جواب دہی کوئی نہیں ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، یعنی جنہوں سے پنجابی کا نا جڑا بندہ روٹی منہ نہ کھاندا ہے، یعنی روٹی منہ کے راستے کھاتا ہے، اس کو اتنی عقل ہے، تو وہ اس کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر. ورنہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ ناانصافی لازم آئے گی اگر ہم کہیں کہ صرف پڑھے لکھے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. تو باقی یہ کہنا جی قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، جس بیچارے کو عربی نہیں آتی وہ بھی ڈائریکٹ کدھر پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ علماء دین کے ترجمے پڑھ رہا ہوتا ہے نا. کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلے، تو علماء بھی پوچھ کے چل رہا ہوتا ہے. جب ایک بریلوی احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کب سے خود قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے، جنہوں نے اس کی زبان میں، جس طرح کے ان پڑھ صحابہ کی زبان میں قرآن عربی میں نازل ہوا، اسی طریقے سے آج کی ان پڑھ عوام جو صرف اردو پڑھ سکتی ہے، ان کی زبان کے اندر اگر احمد بریلوی صاحب نے بریلویوں کے لیے ترجمہ کر دیا، اشرف تھانوی صاحب نے دیوبندیوں کے لیے کر دیا، اور جونا گڑی صاحب نے اہل حدیث کے لیے کر دیا، سید فرمان علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ اہل تشیع کے لیے کر دیا، یا عام مسلمانوں کے لیے مولانا مدودی نے یا مولانا فتح محمد جلندری صاحب نے کر دیا، تو وہ تو بالکل ان کی زبان میں ان کو ترجمہ کر دیا. اب اس کو مزید ڈیٹیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں. نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم جو ہے وہ بہت آسان کتاب ہے، اور یہ ہے ہی اس کا جو مین ٹاپک ہے ہی نصیحت ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. اس الذکر یعنی یاد دہانی، نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. برل اس کانٹیکسٹ میں میرے دو لیکچرز بڑے اہم ہیں. مسئلہ نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور دوسرا میرا لیکچر مسئلہ نمبر 170 نمبر مسئلہ ہے، قرآن حکیم کے ترجموں کے اعتبار سے جو علماء دھوکہ دیتے ہیں کہ جی لوگوں نے ترجمے چینج کر دیے، میں نے فزیکلی ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا ہے کہ ترجموں میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ جب ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے اور وہ آبویس ہے. آپ 10 MA پاس انگلش بٹھا لیں جن کو اردو بھی آتی ہو اور ایک انگلش میں مضمون دیں ان کو کہ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں, تو کیا 100% وہ 10 کے 10 لوگ ایک جیسے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ نہیں. لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ایک جو ہے وہ کر رہا ہو اللہ کے نام سے شروع اور دوسرا کر رہا ہو شیطان کے نام سے شروع, یہ تو نہیں کر رہا ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی ترجمہ کر دے اللہ کے نام سے شروع, کوئی کہہ دے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, کوئی کہہ دے شروع اللہ کے نام سے, سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا. تو بیسیکلی یہ علماء جو اس حوالے سے لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں, یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں قرآن حکیم کے ساتھ. یعنی بجائے سولوشن اینڈ پہ آنے کے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ تو کافروں کے کرنے کے کام ہے. یعنی آج اگر ہمیں کوئی یہودی عیسائی آ کے یہ بات کرے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہیں گے تو واقعی یہودی اور کافر ہے اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. لیکن یہ جو یہودی نما مسلمانوں کے لبادے اوڑے ہوئے لوگ جو ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, بخاری شریف ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اب ان لوگوں کی چونکہ شکلیں مسلمانوں والی ہیں کام یہ یہودیوں سے بھی بدتر کر رہے ہیں اور ہم ان کی باتوں کے اوپر یقین کر رہے ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان کو بالکل چٹا جواب دیتے ہیں کہ خدا کے لیے اسلام کے ساتھ یہ دشمنی نہ کرو. یہ تو کافروں کے کرنوں کے کام ہے کہ وہ لوگوں کو یہ مشورے دیں گے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. یعنی تم مسلمان ہو کے بجائے پڑھانے کے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر رہے ہو اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں تفسیر کے ساتھ پڑھو. پڑھاؤ نا یار, اپنے علماء کی کتابیں بغلوں میں دبا دی ہوئی ہیں, تبلیغی جماعت والوں کو فضائل اعمال پکڑا دی ہے اور دعوت اسلامی والے جو ہیں ان کو فضان سنت پکڑا دی ہے. اپنے اپنے فرقوں کی کتابیں لوگوں نے پکڑائی ہوئی ہیں, اللہ کی کتاب کو پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو اللہ کی کتاب کی بات کرے تو وہ اس کے اوپر فتوی لگانے شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں یہ خارجیوں کا طریقہ ہے جی, وہ قرآن پاک پڑھتے تھے اور وہ قرآن پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ مسلمانوں پہ کفر و شرک کے فتوے لگاتے تھے. تو ان کے اس دھوکے کو بھی میں نے دور کرنے کے لیے مسئلہ نمبر 154 ریکارڈڈ ہے میرا کہ وہ صحابہ اکرام علی رضوان کو کافر کہتے تھے قرآن حکیم کی آیات ان پر فٹ کر کے, اور ہم قرآن حکیم پڑھ کے صحابہ اکرام اور اہل بیت کے جو دشمن ہیں جو مذہبی لبادے میں مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو علماء کلیم کر رہے ہیں لوگوں کو قرآن و حدیث سے روک رہے ہیں, ہم تو ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, صحابہ اکرام اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرو. مسئلہ نمبر 154 قرآن حکیم کی آیات جو ہے وہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی نہیں جی, یہ تو مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی, یہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگا سکتے. اس قسم کے جتنے دھوکے ہیں میں نے اس حوالے سے اس میں ایڈریس کیے ہیں. اور ظاہر ہے جب بھی قرآن کا ذکر آئے گا تو یعنی یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کھول کے بالکل لوگوں کے سامنے یہ بات سامنے رکھ دیں کہ سب سے بڑی دشمنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کی گئی ہے وہ اس قرآن سے دوری ہے. یہ ابھی تو لوگوں کو نہیں بات سمجھ آ رہی لیکن یہ مرنے کے بعد فوراً سمجھ آ جائے گی. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. یعنی انہوں نے اپنی اپنی کتابیں پکڑ لی تھی اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی ہمارے بزرگوں نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہی نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, قرآن و حدیث کا نچوڑ نہیں نکالا, نچوڑ دیا ہے قرآن و حدیث کو, یعنی اس کو نچوڑ کے سائڈ پہ پھینک دیا اور جو پھونک تھا نا وہ آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہے. یعنی قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں کیا ان کی بزرگوں کی کتابوں میں وہ تعلیمات وہ توحید موجود ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ تو سورۃ الفاتحہ کا ٹیسٹ نہیں توحید کے حوالے سے پاس کر سکتے, یہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کھول کے اپنی پبلک کو جمعے کے خطبے میں نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے. بخاری مسلم تو چھوڑ دیں, شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری جن کو غوث پاک کہتے ہیں اور ان کے نام کے اوپر 11ویں پکا کے مسجدوں میں کھائی جاتی ہیں, ان کی کتاب غنیت الطالبین جو مارکیٹ میں خود انہوں نے چھاپی ہوئی ہے, بریلویوں نے بھی دیوبندیوں نے بھی اہل حدیث نے بھی, اس میں سے نماز کا جو چیپٹر ہے وہ شروع میں موجود ہے. نماز کا طریقہ پبلک کو کھول کے نہیں بتا سکتے کہ اس دفعہ تو ہم 11ویں کے چاول کھا رہے ہیں, انشاءاللہ اگلے مہینے 11ویں کی جگہ ہم ایک دفعہ 11ویں والے کے طریقے کے اوپر سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے. اور وہ 11ویں والے کا اپنا ذاتی طریقہ نہیں ہے, وہ کوئی صحابی تو نہیں, نہ کوئی تابعی ہے نہ کوئی تبع تابعی ہے, وہ تو 500 سال بعد ایک شخصیت آئی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری. انہوں نے بھی نماز کا طریقہ بخاری اور مسلم سے لکھا ہے. یعنی پرائمری کتابیں تو ہماری وہ ہیں جو ہم نے یہ سامنے رکھی ہوئی ہیں, لیکن ہمارے علماء کے شوکیسوں میں یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہیں گرد آلود, پڑھی ہوئی نہیں ہے. اور جو کوئی پڑھتا ہے اس کے اوپر فتوی لگانا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن حکیم ہماری ٹیکسٹ بک ہے. قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ الانعام کے اندر. یہ مجھے ریسرچ پیپر نمبر 4 ذرا پکڑائیے گا عثمان بھائی. اسی کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 1 ریکارڈ کرایا اور ریسرچ نمبر پیپر نمبر 4 میں نے صرف 4 پیجز کے اندر. اس کا نام میں نے رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعوت قرآن ہے, میری ذاتی نہیں ہے. اور اس کو میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی بات پہنچا دوں اور ہر اس شخص تک جس تک یہ دعوت پہنچ جائے. اسی لیے میں نے سرچ پیپر کا نام رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. صرف 4 پیجز کے اوپر 50 آیات سے قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ, قرآن حکیم کی امپورٹنس کیا ہے اس حوالے سے. یعنی اس پہ میں نے کئی ٹاپکس کور کر دیے صرف 4 پیجز کے اندر. جسے شوق ہے تو مسئلہ نمبر 1 میرا دیکھے, اس کو میں نے مسئلہ نمبر 1 اسی لیے قرار دیا. اور یہ ریسرچ پیپر بھی پڑھ لیا جائے, 4 پیجز ہے صرف. یعنی وہ یہ آپ کو ریسرچ پیپر جتنے بھی یہاں 50-60 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں ان کو اینڈ پہ جتنے ریسرچ پیپر ملتے ہیں ان میں سے ایک ریسرچ پیپر بھی آپ کو مل جائے گا. اور مسئلہ نمبر 1 اور مسئلہ نمبر 170, یہ دو میرے یعنی زندگی کے ایسٹس ہیں جو میں نے اس حوالے سے ریکارڈ کروائے ہیں تاکہ اس امت کو بتایا جائے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک صرف قرآن ہے. ان لوگ جو ہیں وہ مطلب دوسری کتابوں کو لے کے چل رہے ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ حدیث کی کتابیں بھی ہماری ریفرنس کتابیں ہیں, ہماری ٹیکسٹ بک صرف قرآن ہے. درس قرآن ہی ہونا چاہیے, حدیث اس کے ذیل میں بیان ہونی چاہیے. میں تو درس حدیث, درس فقہ, درس تصوف کسی کے بھی حق میں نہیں ہوں. صرف درس قرآن دے, اس کے ذیل میں آپ صحیح الاسناد حدیث بھی بیان کریں اور جو صحیح سند کے ساتھ واقعات ہیں ضرور بیان کریں, لیکن ٹیکسٹ بک جو نبی علیہ السلام دے کے گئے امت کو, واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تم تک بھی تذکیر کروں, نصیحت کروں, ڈر سناؤں, اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہے. الحمدللہ. بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق, لیکن کافر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت قرآن کے مقابلے پر مخالفت میں اور تکبر میں اتر آئے ہیں. کم اخلقنا من قبلہم من قرن, کتنی ہی امتیں ایسی تھیں جو اس سے پہلے ہلاک کر دی گئیں. یعنی جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں سنی اللہ نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا. فنادوا ولا تحین مناص, پس وہ فریاد کرنے لگے اور اس وقت ان کے بچ نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا. یعنی جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے عذاب استحصال, تو پھر کوئی بچنے کی راہ نہیں ہوتی. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم, اور یہ کفار مکہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لے کر آیا. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب, اور کافر کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا شخص ہے. نعوذ باللہ. اب دیکھیں کہ پیغمبر جن کے پیچھے اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے ان کو بھی ان کے زمانے کے لوگ قبول نہیں کرتے. تو ہم تو پیغمبروں کے ڈاکیوں کے ڈاکیوں کے ڈاکیے ہیں. اگر ہماری مخالفت کوئی کرتا ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. وقت کا پیغمبر جس کے پیچھے اللہ کھڑا ہوتا ہے, جس کو اللہ نے اس کام کے لیے مبعوث کیا ہوتا ہے, جس کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ شک نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹا ہے, اس کو اپنی سچائی پہ یقین ہوتا ہے, اس کے باوجود کافر اس کی مخالفت میں اتر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کہہ رہے ہیں کافر, اور ساتھ کافر یہ اعتراض کرتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کیا اس نے اتنے خداؤں کے مقابلے پہ ایک ہی خدا بنا دیا. ہم تو اتنے خداؤں کو ماننے والے, ہم تو اتنے بزرگوں کے ماننے والے, یہ تو ایک ہی خدا کی بات کرتا ہے. آج بھی یہی ہے, ہم جب ایک پیغمبر کی بات کرتے ہیں, ایک امام کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جو اتنے بزرگ اتنے امام, ہم کہتے ہیں ان کی آپ عزت ضرور کریں, لیکن قطعی امام اسے مانیں کہ جسے اللہ نے آپ کا امام بنا کے دنیا میں مبعوث کیا. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں. آپ کے تو کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کے بارے میں ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس سے کبھی غلطی نہ ہو. تو یہ کافر کہتے تھے اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. اور میں اس کو کہتا ہوں آج کے دور میں پلس میں یہ چیز ایڈ بھی ہوگی کہ اتنے اماموں اور اتنے بزرگوں کا ایک ہی بزرگ, اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی دعوت ہے. وانطلق الملأ منھم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم, اور کفار مکہ کے سردار جب نبی علیہ السلام سے روگردانی کر کے آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سارے نکلو ادھر سے اور جمے رہو اپنے انہی آلہا انہی بتوں کے اوپر, اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑنا, جتھے لگے ہوتے ہی لگے رہنا. یہ پنجابی میں جو کہتے ہیں جدھر آؤ دماغ بند رکھے تھے بند ہی رکھی ہو, بالکل ادھی گل نہیں سننی. وہ جو سورہ حمیم سجدہ میں سورہ فصلت بھی اسے کہتے ہیں آتا ہے نا, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو نہ سنا کرو بلکہ شور مچا دیا کرو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ. ان هذا لشيء يراد, بے شک اس میں تو اس کا کوئی ذاتی جو ہے نا وہ کوئی اس کی اپنی ذاتی کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ دعوت پیش کر رہا ہے, اس کی کوئی ذاتی ایفیلیشن ہے, کوئی اپنے ذاتی مفادات ہیں جس کے لیے اس پیغمبر نے دعوت کھڑی کی ہے. اس کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. چونکہ وہ سردار جو تھے انہوں نے وہ جو بت گھڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پارٹی بازی کی ہوئی تھی, اب وہ یہ سمجھ رہے تھے جو یہ نئی دعوت اٹھی ہے تو یہ نبی بھی کوئی ذاتی مفاد کی خاطر دعوت پیش کر رہے ہیں, حالانکہ وہ تو اللہ کے ریپرزینٹیٹو تھے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو لوگوں کو ڈھکوسلا یہ سارا کیا ہوا ہے یہی کچھ نعوذ باللہ وقت کا پیغمبر بھی کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کتنی انٹلیکچوئل بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بتوں پر جمے رہنا لگتا ہے کہ اس شخص کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ کام کر رہا ہے. آج بھی آپ دعوت حق پیش کریں تو لوگ کہتے ہیں گلا صحیح کر رہے ہیں, باتیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن پتہ نہیں پیچھے کون ہے. وہ پیچھے اللہ اور نبی ہے عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آپ کے بارے میں تو کلیم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے مفادات واقع اس سے کوئی وابستہ ہو, کوئی چندہ بکس وابستہ ہو, کوئی قربانی کی کھالیں وابستہ ہوں, لیکن یہاں تو نہ کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی قربانی کی کھال ہے, نہ کوئی پارٹی ہے, نہ کوئی جماعت ہے, نہ کوئی پیری مریدی ہے, نہ کوئی چیز جوائن کروائی جاتی ہے, بلکہ اپنی جیب سے لگا کے لوگوں کو پمفلٹ فری دیے جاتے ہیں. تو وہ ایجنڈا کوئی نہیں ہے, ایجنڈا ایک ہی ہے کہ اپنی بھی آخرت کی فکر میں ہے اور اس بھولی والی امت کی آخرت کی فکر میں ہے, اور وہ بھی اپنی ذات کی خاطر. جو قرآن حکیم ہے چار شرائط, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تو سارے پوری کر رہے ہیں دو شرطیں, نیک اعمال ایمان اور نیک اعمال. لیکن جو آخری دو شرائط ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق بات کی تلقین کرنا, اور جب حق کے مقابلے پر کبھی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا, یہ ہے اصل مسئلہ. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة, یہ نبی جو باتیں کرتا ہے ہم نے اس سے پہلے تو کبھی کوئی ایسی باتیں نہیں سنی ہیں. یعنی یہاں بھی جب ہم لوگوں کو بخاری و مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیڑی گلاں کرتا اسی طرح سنی ہیں. یعنی ایک وہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک غریب اتو بدتمیز, یعنی ایک جاہل اور اوپر سے بدتمیزی, ایک جہالت کی انتہا ہے, علم ہے کوئی نہیں ہے, اور آپ کانفیڈنس دیکھیں جی ہم نے تو کبھی بات نہیں سنی. جس طرح اسی بھی مطلب قرآن پاک پڑھا ہوا, ہم نے بھی پتہ نہیں حدیثیں پڑھی ہیں, اور بڑے علامے ہم نے قرآن حدیث بڑا ماشاءاللہ بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ, تو ہم نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں. یعنی آپ نے کوئی چیز پڑھی نہیں ہے اور کانفیڈنس لیول یہ ہے. اور یہ کافر بھی کہتے تھے کہ ہم نے تو آج تک کوئی ایسی باتیں نہیں سنی ہیں. ان ھذا الا اختلاق, یہ سب کچھ من گھڑت باتیں کرتا ہے یہ پیغمبر جو کچھ کرتا ہے. نعوذ باللہ. انزل علیہ ذکر, کیا یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے؟ من بیننا, اور ہمارے درمیان. یعنی یہ ہمارا ہی ساتھی تھا, 40 سال تک بڑی ڈائنامک لائف اس نے گزاری ہے, یہ مطلب ہمارے اندر سے, یا تو کوئی اوپر سے فرشتہ نازل ہوتا ہے, کوئی باہر سے بندہ آتا, اور پھر یہ ہے بھی غریب آدمی ہے. کوئی اللہ نے سورہ الزخرف میں آتا ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے پیغمبر ہی بنانا تھا تو یہ بڑی جو دو بستیاں ہیں مکے اور طائف کے اندر جو امیر لوگ ہیں, ایلیٹ کلاس ہے, جو بڑی سٹیٹس کے لوگ ہیں, ان میں سے کسی کو پیغمبر بنا دیا جاتا. اس میں ولید بن مغیرہ کا وہ نام لیتے تھے جو خالد ابن ولید کے والد تھے, کفر کی حالت میں فوت ہوئے ولید ابن مغیرہ, اور بہت امیر آدمی تھے. تو پھر اللہ نے سورہ زخرف میں فرمایا کہ تم ڈیسائیڈ کرو گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا، اس نے اپنی رحمت کا مقام کس کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، کس کے لیے رکھا، یہ تم ڈیسائیڈ کرو گے، یہ اللہ کی مرضی ہے. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ کافر تو میرے ذکر کے بارے میں شک میں مبتلا ہو چکے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں. جب یہ عذاب کا مزہ چکھیں گے نا پھر ان کو لگ پتا جائے گا، یہ ان کے جو سارا اس وقت جہالت کے اوپر مبنی جو کانفیڈنس ہے یہ سارے کا سارا دور ہو جائے گا اس حوالے سے. اچھا یہ آپ ابھی بھی دیکھ لیں، یعنی جب بھی دعوت حق بلند ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے تو جو مخالفین آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جناب یہ جناب کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی دعوت کے لیے مبوس کیا. یہ بھائی اللہ کی مرضی ہے، ہمیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے بزرگ نظر ضرور آ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کی دعوت کو کس لیول تک اٹھانا ہے. یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور ان کو قرآن کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات کی ہیں ان کا نیک اجر عطا فرمائے. یعنی وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے پڑھے، 40 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی یعنی پریکٹس بھی چھوڑ دی اور اپنے آپ کو ٹوٹلی دین کے لیے وقف کر دیا. آج دنیا میں قرآن کے حوالے سے جہاں کہیں بھی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر اقبال اور مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی کے بعد تیسرے نمبر پہ اگر کسی شخص کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر اسرار ہے، جو کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، کسی تنظیم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. ہاں مدودی صاحب کی پرسنل جو انہوں نے صحبت کی اس کا افیکٹ ضرور ان کے اوپر آیا، اور مدودی صاحب بھی خود کوئی کسی مدرسے کی آؤٹ پٹ نہیں تھے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہر سال سینکڑوں ڈاکٹرز فارغ کرتا ہے، ہزاروں ڈاکٹرز بنا چکا ہے، لاکھوں اور بنائے گا، لیکن ان ڈاکٹروں کو ان کے بچے بھی یاد نہیں رکھیں گے. آج دنیا میں آپ امریکہ میں یورپ میں چلے جائیں، جو ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں نا وہ کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے، پاکستان کے لاہور سے پڑھے ہوئے ڈاکٹرز ہیں جو ٹاپ کے سرجنز ہیں. ٹھیک ہے ہوں گے، وہ اسی وقت تک ہیں جب تک وہ زندہ ہے، جب وہ مر جائیں گے ان کی اولاد بھی ان کو یاد نہیں رکھے گی. لیکن ڈاکٹر اسرار تو کنگ ایڈورڈ نے ایک ہی پیدا کیا نا، وہ امر کیوں ہو گئے؟ اپنی اس دنیاوی تعلیم کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے اس کا بینیفٹ بھی ان کو حاصل ہوا کہ انہوں نے ذرا ماڈرن انداز میں ایک کنویبل سٹائل کے اندر آج کے دور کے انسان تک قرآن پہنچایا، لیکن صرف اس کی وجہ سے نہیں بلکہ قرآن حکیم کی جو دعوت انہوں نے عام کی. ہزاروں ڈاکٹر پیدا ہوں گے، مر جائیں گے، ان کو کوئی یاد نہیں کرے گا، اور ڈاکٹر اسرار کو اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ہیں، ان کی وفات کے بعد لوگ ان سے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اور قرآن کے حوالے سے آج بھی ان کی ویڈیوز سے لرن کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو فوت ہوئے بھی آپ دیکھیں آلموسٹ 8 سال گزر چکے ہیں، 2010 میں اپریل کے اندر فوت ہوئے، 14 اپریل یعنی 14 اپریل 2010 کو ان کی ڈیتھ ہوئی، اور الحمدللہ میں نے لاہور جا کے جنازہ بھی پڑھا، مجھے سعادت بھی حاصل ہوئی. آج آپ دیکھ لیں 11 مارچ 2018 ہیں، یعنی 8 سال آلموسٹ گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی آپ ویڈیو لگا کے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح وہ مطلب زندہ ہے، اپنی تعلیمات میں تو زندہ ہے. یہ پرانے بزرگ تھے جو مرتے تھے مارے جاندے سن، اور مر کے بھی نہیں کوئی مردا، نہ کوئی نیک نہ کوئی برا، برائی میں بھی لوگ زندہ رہیں گے ویڈیوز کی وجہ سے، اور اچھائی میں بھی زندہ رہیں گے. اور میں کہتا ہوں آج کے لوگوں کے لیے جو صدقہ جاریہ کے اللہ نے اسباب پیدا کیے، پرانے بزرگوں کے لیے وہ نہیں تھے. آج ویڈیوز کی شکل میں کیا صدقہ جاریہ ہے کہ لوگ لاکھوں لوگوں تک قرآن حکیم کی دعوت کے حوالے سے لوگوں تک بات پہنچتی ہے، جو جو دیکھتا ہے اور وہ اسے اپنی اصلاح کرتا ہے، وہ سب کچھ ان کے نامۂ اعمال میں جا رہا ہے جن لوگوں نے یہ خدمات کی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ تم نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا کہ کس کو ہم مبوس کریں گے دعوت کے حوالے سے اٹھائیں گے، تم اپنی ڈگریاں اپنے بوجھ چ رکھو، اللہ نے وہ بندے ہو، اللہ نے انہیں اٹھانا ہے جس دیکھ اللہ نے اخلاص دیکھنا ہے، اور اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاں اس کی دعوت اس لیول کی ہے کہ اس کی عوام کو ضرورت ہے. لیکن اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی ہے، یہ نہیں کہ جس کی بھی بات پبلک تک پہنچ جائے وہ ٹھیک ہی ہوگا، ورنہ بڑے بڑے گمراہ فرقے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم ٹھیک ہی ہیں. تو اس کی بنیاد پہ ٹھیک اور جو ہے غلط کا فیصلہ جو وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی پر ہوگا. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، وہی بات دوبارہ آ گئی جو سورہ زخرف کا میں نے ذکر کیا تھا، کیا ان کے قبضے میں تمہارے رب کے خزانے ہیں جو کہ رحمت والا ہے اور عطا فرمانے والا ہے؟ یعنی یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو پیغمبر ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے. ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے پاس سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی, وما بینہما, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, یعنی پوری کائنات کے مالک کیا یہ ہے؟ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ کائنات کے مالک ہیں, فل یرتقوا فی الاسباب, تو آسمان کی راہوں پہ ذرا چڑھ کے دکھائیں. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب, یہ بھی ان کافروں کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے, جس طرح آخری یعنی ان سے پہلے انبیاء اکرام کے مقابلے پہ کچھ لشکر کھڑے ہوئے اور وہ ذلیل و خوار کر دیے گئے, ان کفار کا لشکر بھی ذلیل و خوار کر دیا جائے گا جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ کھڑے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کیسے ذلیل و خوار ہوئے, یعنی غزوہ بدر کے اندر 1000 کا لشکر لے کے آئے وہ, اور مقابلے پہ 313 صحابہ اکرام جانثار جن کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں تھا, 70 سردار قریش مکہ کے جنگجو قتل ہوئے اور 70 جو ہیں وہ قیدی بنائے گئے. ان کے لیے تو یہ بہت بڑی سمجھ لیں ذلت تھی دنیا کی زندگی کے اندر, اور اس سے پہلے ہی پریڈکشن کی جا رہی ہے مکی دور کے اندر. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد, اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قوم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے, اور قوم عاد نے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی, اور فرعون نے جو کہ میخوں والا فرعون تھا, یعنی وہ شہر فتح کرتا تھا اپنی یعنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والا, اور ایک میخوں کا ظاہری ترجمہ بھی لیا گیا کہ یعنی وہ اپنے مخالفین کو سولی چڑھایا کرتا تھا, میخیں ٹھوکا کرتا تھا ان کے جسم میں, دونوں اعتبار سے ترجمہ درست ہے. وسمود, اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود, و قوم لوط, اور لوط علیہ السلام کی قوم, و اصحاب الائکہ, اور ائکہ کے لوگ جو تھے, اولائک الاحزاب, یہ سارے گروہ ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں, اور یہ سب کے سب گروہ جو ہیں وہ اپنے وقت کے پیغمبروں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیے گئے. یعنی ان کو بھی پیغمبروں کے مقابلے پر کوئی نفع حاصل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کی اور اہل ایمان کی مدد فرمائی اور ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا. ان کل الا کذب الرسل, ان سب نے رسولوں کو جھٹایا, فحق کا عقاب, تو ان پر لازم ہو گیا ہمارا عذاب. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة, یہ لوگ کفار مکہ بھی انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا, ما لها من فواق, جس کے بعد ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی یہ بھی اس انتظار میں ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہے, بل اس دفعہ عذاب کے اعتبار سے اللہ کی سنت ڈفرنٹ ہوئی. اگلے انبیاء کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے چنگھاڑ کے ذریعے, سمندری طوفان کے ذریعے, آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے مختلف طریقوں سے ہلاک کیا, لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں عذاب استثال جو ہے وہ آیا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے. یعنی تلواریں مسلط کر دی گئیں, اور یعنی یہ جہاد اور قتال کا کانسیپٹ اس امت میں عذاب استثال کی شکل میں. اسی لیے میں کہتا ہوں یار چھوڑ دیں اس کو, میں آپ کی اسے متوجہ ہوتا ہوں, کر دیا ٹھیک ہے ایک دفعہ. مسئلہ نمبر 85 ہے, قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا ہے وہ بھی ٹینجیبل فارم میں, فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہو, بلکہ قرآن کا معجزہ ہے. اور آپ کے کیس میں عذاب استثال بھی جو آیا ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہے, صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے سے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو تباہ و برباد کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عذاب ان کے اوپر آئے گا, ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب, اور یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے لیے ذرا حساب و کتاب میں جلدی کر دے, یوم قیامت سے پہلے ہی ہمارا حساب و کتاب کر دے. یعنی آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں, یعنی بدماشی کی انتہا دیکھیں کہ یہ لوگ بجائے یہ کہ رجوع کرنے کے, یعنی وقت کے پیغمبر کے ذریعے اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے عذاب بھیجنا تو بھیج. نعوذ باللہ من ذالک. اصبر علی ما یقولون, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں. وذکر عبدنا داوود الایدی انہ اواب, اور ہمارے بندے داوود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کیجئے جو بڑے طاقتور تھے اور بڑے رجوع لانے والے تھے. اب میرے بھائیو یہاں پر سیدنا داوود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک بڑا اہم ترین واقعہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے, اور بیسیکلی اس واقعے کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے کریکٹر کو وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے وقت کے پیغمبر کے کریکٹر کو ملائن کیا، خصوصاً سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی جنسی اعتبار سے ان کے اوپر الزامات لگائے، جن میں سے داؤد علیہ السلام بھی ایک ہیں، اور ظاہر ہے بہت بڑے لیول کا ہے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ جو آیا، واقعہ عفق، جس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 159A ریکارڈڈ موجود ہے، سیدہ عائشہ السلام اللہ علیہا کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا، بعد نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر تو آج تک لوگ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، پچھلے 100 سال میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کیجئے، اگلے انبیاء نے بھی صبر کیا کہ بنی اسرائیل جو پیغمبروں کے ماننے والے تھے، انہی کے اندر بنی اسرائیل میں ہی ان کی ہی نسل سے داؤد علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے، لیکن ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، اور اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر کے آج بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں انتہائی گستاخانہ واقعات انہوں نے درج کر دیے، جو پھر بعد میں تصوف کی کتابوں میں بھی کشف الماجوب کے اندر بھی آگے، آپ صحب اور سکر کا چیپٹر نمبر 16 کھول کے پڑھ لیں۔ تو داؤد علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ایک سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اپنی ایک صحابی کی جو بیوی تھی، اس کا نام اوریا تھا صحابی کا، اس کی بیوی کے ساتھ وہ شادی کر لی زبردستی، اور اوریا کو جو ہے وہ جنگ میں آگے بھجوا کے قتل کروا دیا، اور بعد میں اس سے شادی کر لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے جو ہے وہ اہل تصوف کے ہاں صحب کا کانسیپٹ لیا گیا، حالانکہ واقعی جھوٹا تھا، اور یہ ایمان سوز واقعہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا۔ اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی سیدہ زینب کے حوالے سے جھوٹا واقعہ بیان کیا گیا، زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس کے بارے میں ایک اس قسم کا من گھڑت واقعہ، جس کا اشارہ تن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بھی ذکر کیا۔ یہ دونوں واقعات کا میں نے پوسٹ مارٹم آلریڈی کر دیا ہے، اور وہ لیکچر الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا، اور اس کو ریکارڈنگ کو بھی تقریباً 6 سال گزر چکے ہیں۔ مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے ان دونوں واقعات کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں۔ بہرحال آج میں اس واقعے کی تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں یہاں پر وہ جو واقعہ ہے داؤد علیہ السلام کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کو اس کے حوالے سے جو اس میں سے رزلٹ نکالا گیا، اس کے حوالے سے جو غلط فٹ ان اسے قرآن میں کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو ڈسکس کروں گا، تاکہ یہ 99 دمبیوں والا جو واقعہ جس کو فٹ کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو جائے، اور داؤد علیہ السلام کے اوپر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے اور آج بھی وہ تورات کے اندر موجود ہیں، اور باقی پھر اسرائیلی روایات کے ذریعے مسلمانوں کے ہاں بھی وہ عام ہوئے، بالکل جھوٹے واقعات ہیں۔ اور اس حوالے سے لوگ بھی مجھے کہتے ہیں آپ جی انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر بیان کریں، انبیاء کے اوپر کیا بیان کریں، انبیاء کے بارے میں جو واقعات ملتے ہیں وہ 99% جھوٹے واقعات ہیں، تو کیا ان کے اوپر ہم لیکچر ریکارڈ کروائیں؟ بس آپ انہی واقعات کے اوپر اکتفا کریں جو قرآن حکیم کے اندر آگے ہوئے ہیں، یا چند ایک واقعات کو بخاری مسلم میں اکا دکا واقعات آئے ہیں۔ لہٰذا تذکرۃ الانبیاء بھی ایک کتاب جو ہے وہ قصص الانبیاء کے نام سے حافظ ابن کثیر نے لکھی، اس میں بھی انتہائی گستاخانہ واقعات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کتابوں کو چھاپنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے کہ آپ اسرائیلی روایات کو جمع کر کے ایک نیا امتحان امت کے لیے ڈال دیں؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کے قصے، بھائی انبیاء کے قصے اگر اتنے امپورٹنٹ ہوتے نا کہ ان کی بایوگرافیاں بیان ہوتی تو وہ قرآن حکیم میں انبیاء کی بایوگرافی ہو جاتی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی پوری بایوگرافی قرآن حکیم کے اندر نہیں آئی ہے، یعنی ان کے والد اور والدہ کا نام تک قرآن حکیم کے اندر نہیں آیا۔ تو اصل تعلیمات انبیاء اکرام علیہ السلام کی دیکھنی ہے، ان کی سیرت کے اچھے واقعات جو قرآن میں آ گئے نا وہی کافی ہے، پہلے قرآن سے عمل کر لو، اللہ کے بندو توفیق ہی نہیں ہوئی پوری زندگی ابھی قرآن ترجمہ تذکرۃ الانبیاء اور قصص الانبیاء پہ لیکچر ریکارڈ کرائیں، گل کرنے نہیں کرو، اللہ کے بندو قرآن پاک پڑھے، اس کے اندر تھوڑے موجود ہے واقعات، پھر مجھے بھی ای میلز کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈ کروائیں، تو چلو انہیں تسلی ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے بندے داؤد کو، اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی کافروں کے مقابلے پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے کو، وذکر عبدنا داؤد، ہمارے بندے خاص داؤد علی نبینا وعلی صلاۃ السلام کو یاد کیجئے، داؤد ذل ایدی انہ اواب، جو بڑے طاقتور تھے اور اللہ کی طرف رجوع لانے والے تھے۔ یہ لفظ داؤد ہے، واو کے اوپر الٹا پیش ہے، واو پیش وو تھوڑا لمبا کیا جائے گا کیونکہ یہ الٹا پیش ہے، یہ دو الف یعنی ایک الف کے برابر دو حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے، لیکن ہم اردو میں داؤد پڑھ دیتے ہیں حمزہ کے ساتھ، لفظ داؤد نہیں ہے، یہ داؤد ہے، انگلش میں ڈیوڈ، تو داؤد لکھا جائے گا اگر آپ نے عربی میں لکھنا ہے ڈی اے ڈبلو ڈبل او ڈی، تو داؤد لفظ نہیں داؤد لفظ ہے. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے بے شک پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ. وہ کیا کرتے تھے؟ یسبحن بالعشی والاشراق، وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، عشاء کے وقت بھی اور اشراق کے وقت بھی، یعنی رات کے پہر میں بھی اور صبح کے وقت بھی. داؤد علیہ السلام جب یعنی تورات کی جو زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے. یہ اللہ نے ٹینجیبل فارم میں ایک معجزہ داؤد علیہ السلام کو دیا تھا. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کیا، وہ بھی ان کے گرجماؤں کے تسبیح کرتے تھے. كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، سب کے سب ان کے تابع فرمان تھے. پرندوں کی بولیاں بھی ان کو آتی تھیں، سلیمان علیہ السلام کو بھی، ان کے بیٹے جو تھے ان کو بھی پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھا دی تھیں. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کو ایک مستحکم ملک دیا تھا، حکومت دی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے ان کو دانائی بھی دی تھی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور بات کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا تھا، یعنی ملکہ تھا ان کو گفتگو کا. اب وہ واقعہ آنے لگا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس اس جھگڑے کی خبر آئی ہے؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب انہوں نے دیوار پھلانگی عبادت گاہ کی. یعنی دو بندے جو ہیں، اب واللہ عالم وہ یعنی واقعی وہ کیس ہوا یا اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں دو فرشتے داؤد علیہ السلام کی طرف ان کی ایک معاملے میں توجہ دلانے کے لیے ان سے جو ایک لغزش ہوئی، جس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے، لغزش تھی، یعنی جواز کی حد تک تھی، لیکن وہ ان کے سٹیٹس کے شایان نشان نہیں تھی. عصمت انبیاء کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 88A اور 88B ریکارڈ کروا دیا. یہ کوئی اتنا سیدھا عقیدہ نہیں کہ سیدھے طریقے سے سمجھ آ جائے. عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ 88A مسئلہ اور 88B، بلکہ یوٹیوب پہ بھی اگر آپ سپیلنگ کریکٹ لکھ دیں 88 88- مسئلہ MAS اپوسٹروفی والا کاما اوپر ALAH، مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو، 88 بھی لکھ دیں تو A B دونوں ہی کھل جائیں گے. تو یا دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تاکہ داؤد علیہ السلام کی توجہ دلائی جائے جو ان سے لغزش ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ محراب پھلانگ کر عبادت گاہ میں آ گئے. اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد علیہ السلام کے اوپر اچانک داخل ہوئے، ففزع منہم، تو وہ گھبرا گئے داؤد علیہ السلام، یعنی ظاہر ہے وہ بادشاہ تھے، اب بادشاہ کی ایک خاص پرائیویسی کی جگہ میں اچانک دو بندے آ جائیں، یعنی اتنی سیکورٹی کو پھلانگ کے، تو ظاہر پریشانی کے تو معاملہ بن جائے گا، یہ کدھر آئے ہیں. تو اب ان کی ہر شروع میں وہ گھبرا گئے، لیکن پھر قالوا لا تخف، ان دونوں نے کہا، وہ انسان تھے واقعی، ان کے علاقے کے لوگ تھے یا فرشتے تھے جو انسانی شکل میں، واللہ عالم، انہوں نے کہا لا تخف، مت ڈریے، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم جو ہیں آپس میں دو فریقوں کا جھگڑا آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، جو بعض بعض کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. حکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ. ولا تشتت، اور بے انصافی مت کیجئے. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھا راستہ میں دکھائیے، بتائیے ہم دونوں میں سے کون سی پارٹی حق پر ہے اور کون سی باطل پہ ہے. اب انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا. ان ہذا اخی، یہ ہے میرا ایک بھائی، یعنی اسلام کے رشتے میں بھائی. لہو 99 نعجہ، اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں، 99 دمبیاں اس کے پاس ہیں، میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں. والیا نعجہ واحدہ، جبکہ میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں اور میرے پاس ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب، اور یہ مجھے سختی سے کہتا ہے اور گفتگو میں مجھ پہ بھاری پلنے کی کوشش کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ اپنی ایک بھی مجھے دے دے تاکہ میری سینچری ہو جائے. تیرے کو تو ہے ہی کہنا، ایک بھی منو دے تو میرے 100 پوری ہو جائے. تو اب وہ مقدمہ لے کے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے کہ دیکھیں ظلم کی انتہا اس کے پاس 99 میں بھی صبر نہیں آ رہا. وہ انگلش میں بھی کہا جاتا ہے نا گیم آف 99, جب ایک 99 اچیو ہوتا ہے نا پھر اگلے 99 کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اس طریقے سے معاملات دنیا کی یعنی انسان کی لالچ. صحیح بخاری و مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ ابن آدم بیسیکلی لالچی ہے, اس کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو یہ تمنا کرے گا ایک تیسری بھی میرے پاس آ جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا. مسئلہ نمبر 51 میرا ریکارڈڈ ہے, دنیا پرستی کی مذمت, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کی مذمت اور اس کا وبال اور اس کے علاج کے اوپر قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ اور 17 صحیح الاسناد احادیث میں نے الحمدللہ اس میں کور کی ہیں. تو اے داؤد علیہ السلام اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, میرے پاس ایک دمبی ہے, یہ مجھے یہ کہتا ہے کہ وہ جو ایک ہے نا وہ بھی مجھے دے دے. قال لقد ظلمك بسؤال, انہوں نے کہا بے شک یہ تم سے سوال کر کے تو ظلم کر رہا ہے. یہ لفظ سؤال ہے, سین کے اوپر پیش ہے, لیکن ہم اردو میں سوال, اردو میں غلط العام چل رہا ہے, اردو میں چل سکتا ہے, یہ علماء ایمی خام کا غلطیاں نکالتے رہتے ہیں. جی آپ یہ کہا کریں سؤال, خود یہ سؤال نہیں کہیں گے. تو یہ اردو میں جب کوئی چیز مستعمل ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی. نعجتی کا الی نعاجی, اور یہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا کے تجھ پر ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے, یہ سوال کرنا اس کا ظلم ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَفَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور اکثر حصے دار یہی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ہاں جو ایمان لانے والے ہیں, جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کریں گے. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, اور لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں کہ وہ کسی کا حق اس طریقے سے زبردستی دبانے کی کوشش نہ کریں. اچھا یہ وہ اسے زبردستی نہیں لینا چاہ رہا تھا, وہ اسے سوال کر رہا تھا کہ ایک مجھے دے دے, ایک مجھے دے دے. وہ کہتے ہیں مغرب آ گیا تھی, تو وہ مقدمہ لے کے آئے کہ اس کو سمجھائیں. بس زبردستی کرنے والا ہوتا تو وہ پھر کہتے کہ اس نے مجھ سے لے لی ہوئی ہے تو مجھے لے کے دیں. وہ کہہ رہا تھا کہ یعنی یہ میری یعنی وہ جو قربت ہے اس کے ساتھ, دوستی ہے, یہ بھائی پن ہے, اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور مجھ سے یہ بھی مانگنا چاہتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ اہل ایمان ہی ہیں جو ایمان لائے, وعامل الصالحات, اور نیک اعمال کیے. وقلیل ما ہم, اور بہت کم لوگ ہیں ان میں سے بھی کہ جو حق کے ساتھ چلنے والے ہیں. وظن داوود, اور فوراً خیال آ گیا داوود کو, انما فتناہ, کہ اس واقعے سے تو داوود کو آزمایا گیا ہے. اصل میں داوود علیہ السلام سے اسی قسم کی ایک لغزش ہو گئی تھی, اللہ نے ان کو ذرا یہ توجہ دلائی کہ اب تم خود تو یہ فتویٰ دے رہے ہو کہ یہ ایک دمبی لے کے جو ہے وہ جو یہ اپنی سینچری کرنا چاہ رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے, حالانکہ اسی قسم کی غلطی تم سے بھی ہوئی ہے. فاستغفر ربہ, تو انہوں نے معافی مانگی اپنے رب سے. وخر راکعاً وأناب, اور فوراً گر پڑے رکوع میں اور دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئے. یہاں پر دیکھ لیں یہ رکوع کا ذکر آیا ہے, آیت سجدہ ہے یہ, سورہ سعد کی آیت نمبر 24, لیکن رکوع کر لینا بھی کافی ہے. مسئلہ نمبر میرا 115, مسئلہ نمبر 119 ہے میرا سجدہ تلاوت کے اوپر, میں نے 8 صحیح الاسناد احادیث سے اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں پورے احکامات بیان کیے ہیں کہ اس میں آپ نے ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, اس میں وضو بھی شرط نہیں ہوتی اور نہ ماتھا ٹیکنا شرط ہے, آپ اسی وقت ٹو باؤ ڈاؤن کر دیں, اور استقبال قبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے. تو یہ آیت سجدہ ہے. اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم. تو یہ کر لینا کافی ہے. تو اس میں تو آپ دیکھیں رکوع کے الفاظ ہیں کہ وہ رکوع میں گر پڑے. نبی علیہ السلام اس پہ سجدہ بھی کرتے تھے, کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے. آیت سجدہ فرض نہیں ہے, سنت ہے. بال مسئلہ نمبر 119 میرا آیت سجدہ کے اوپر ریکارڈڈ ہے, جسے شوق ہے تو وہ ضرور دیکھ لے. تو اللہ رحمت فوراً وہ سجد رکوع میں گر پڑے. فغفرنا لہ ذالک, ہماری طرف جب وہ متوجہ ہوئے ہم نے ان کو بخش دیا. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب, اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور وہ خوبصورت انجام والوں میں شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے چونکہ رجوع لائے ہماری بارگاہ میں, غلطی اپنی ایکسیپٹ کر لی, تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہترین انجام ہوگا. یا داوود, اے داوود علیہ السلام, انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, بے شک ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، یعنی وقت کا پیغمبر بھی ہے تو اس کو بھی اگر خلافت ملی ہے تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو نے ملوکیت نہیں بنانی، خلافت حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. ولا تتبع الہوا، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ تجھے یہ خواہش نفس کی پیروی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، بہکا دے گی. یہ وقت کے پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے بھی تابع فرمان بننا ہے، شریعت کی پابندی اس کے اوپر بھی ہے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے شدید عذاب، بما نسو یوم الحساب، اس دن کہ انہوں نے بھلا دیا تھا یوم حساب کو، اس دن یعنی جس کو قیامت کا دن یاد ہے وہی ظالم ہو، وہ ظالم نہیں ہو سکتا، اور جو قیامت کا دن بھلا چکا ہے وہ واقعی ظالم ہوگا، اور وہی اس قسم کا ظلم کرے گا جسے پتا ہے کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ میری اکاؤنٹیبلٹی ہے ان فرنٹ آف اللہ، اللہ کے حضور میری جواب دہی ہونی ہے، میں نے اللہ کو اپنی جان دینی ہے اور اللہ نے میرا حساب و کتاب کرنا ہے، وہ کبھی بھی ظلم نہیں کسی کے اوپر کر سکتا. اچھا، یہی آیت جو ہے وہ امام ابو زرعہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان یا اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تھا جو اموی خلیفہ تھا، اس نے یعنی امام ابو زرعہ کو جب اپنے دربار میں پایا تو کہا کہ میں نے تو علماء سے، یعنی علماء سے مراد علماء کرائم، مجرم علماء، علماء پرائم، عزت والے علماء، یا علماء کرام نہیں، علماء کرائم، انگلش والا کرائم، میں نے تو علماء سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلافت دے دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، تو پھر اس کی صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی برائیاں نہیں لکھی جاتی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مرتبہ دے دیتا ہے. تو وہ امام ابو زرعہ جو ہیں وہ اہل حق علماء میں سے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، امیر المومنین، یہ آپ کو کس نے غلط پٹی پڑھا دی ہے؟ آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے تو داؤد علیہ السلام کو قرآن حکیم میں جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کو بھی کہا، اور یہ آیت بھی امام ابو زرعہ نے تلاوت کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمایا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، یا داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا، فی الارض زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان دیکھنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوا، اور اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ تو بھی یا داؤد گمراہ ہو جائے گا اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسو یوم الحساب، بسبب اس کے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا قیامت کے دن کی جواب دہی کو. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آپ نے انصاف نہ کیا تو آپ خلیفہ ہونے کے باوجود، اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود گمراہی کے راستے پر ہوں گے، تو خلیفہ صاحب تسی کہڑی کھیر دی مولی ہو، تسی تے ہے بھی ملک ہو، خلیفہ تے ہے کوئی نہیں ہو، ملوک ہو، آل امیہ میں سے تھے، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ یزید کے بعد جو ہے وہ مروان بنا، اور مروان کے بعد پھر اس کا بیٹا مروان، اور پھر اس کے چار بیٹے یا کے بعد دیگرے جو ہے وہ خلیفہ بنے. یہ میں اس یعنی آپ کو تابعین کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے لوگوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے یعنی واقعات لوگوں میں مشہور کر دیے ہوئے ہیں. وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ، یعنی یہ پرپز فل کریشن ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی بڑی سیریس کریشن ہے، یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. جو کچھ اللہ نے کائنات میں بنایا مقصد ہے اس کا، اور انسان کا بھی مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. ابھی حال ہی میں نے بڑے عرصے سے ایک ادھار تھا، لوگ کہتے تھے فکر آخرت کے اوپر کوئی لیکچر ریکارڈ کروائیں، میں نے بڑے لیکچر ریکارڈ کروائے. مسئلہ نمبر 120 بھی میرا فکر آخرت کے اوپر ہے، مسئلہ نمبر 77 بھی ہے، 78 بھی ہے، لیکن اب جو میں نے مسئلہ نمبر 196 یہ 8 مارچ 2018 کو ہی جمعرات والے دن ایک میت کی سوگ کے اوپر، الحمدللہ 250-250 لوگ موجود تھے وہاں پہ، ریکارڈ کروایا ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے اس کو 3 دفعہ خود سنا ہے، کسی کی اصلاح کے لیے وہ ایک لیکچر کافی ہے، آلموسٹ تقریباً 55 منٹ کا وہ لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 196 ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر، اور یوٹیوب پہ بھی میرے نام پہ جو چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس پہ آپ کو مل جائے گا. آپ ویسے بھی یوٹیوب کی اپنی سرچ میں بھی 196-196-مسئلہ MAS اپوسٹرافی والا کاما جو اوپر لگتا ہے، ALAS لکھیں تو وہ کھل جائے گا. اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. سورہ السجدہ کی 11 آیات کی روشنی میں آیت نمبر 12 سے 22 تک انتہائی رکت انگیز اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اصلاح کے لیے بہترین لیکچر ہے مسئلہ نمبر 196، وہ آپ ضرور سنیں کہ انسان کتنی سیریس کریشن ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کہ اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کو یا تو عملاً نہیں مان رہے یا عقیدے میں نہیں. یعنی مسلمانوں میں سے بھی اکثر لوگ عملاً تو کافر ہیں. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے، چاہے کوئی عملاً کافر ہے چاہے عقیدے میں کافر ہے. یہ ان لوگوں کا گمان ہے. کیا گمان؟ کہ یہ سارے کچھ فضول ہی ہے، اللہ نے اینڈ سے پڑھ کی دینا جی سارے نو، یہ شغل میلہ لایا اللہ نے. نعوذ باللہ. فویل للذین کفروا من النار، پس بربادی ہے نہ شکروں کے لیے چاہے کوئی عملی کافر ہے یا عقیدے میں کافر ہے. عملی کافر مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور عقیدے والے کافر وہ ہیں جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہے بربادی اور دوزخ کی آگ. اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو فسادیوں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی دنیا کا بھی بادشاہ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کو برابر نہیں کرتا. اللہ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے وہ اپنے نافرمانوں کو اور اپنے فرما بردار تابع فرمان لوگوں کو کیسے برابر کر دے گا؟ وہ تو ویسے ہی عدل کرنے والا ہے. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم پرہیزگار لوگوں کو فاجروں اور فاسقوں اور گنہگاروں کے برابر کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے تابع فرمان ہے انہی کے لیے جنت ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہے ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہے. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. امام محمد غزالی المتوفا 506 ہجری کے بارے میں کیمیاء سعادت میں وہ خود لکھتے ہیں امام محمد غزالی کہ وہ علماء جو اپنے ممبروں پر رحمت کی آیات قرآن حکیم سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے لوگوں کو اللہ کی بغاوت پہ ابھار رہے ہیں کہ خیر ہے جو مرضی کرو اللہ معاف کر دے گا، کیا یہ لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اور احادیث میں جو دھمکیاں آئی ہیں اللہ کے نافرمانوں کے بارے میں یہ سب شغل میلہ اور ڈھکوسلا اور جھوٹ تھا؟ یہ میسج دینا چاہتے ہیں؟ اور پھر وہ سال لکھتے ہیں کہ یہ لوگ واجب القتل ہیں، ایسے علماء جو اس قسم کی آیات پڑھ کے لوگوں کو اللہ سے غافل کر رہے ہیں. وہ جی خیر کوئی عرض نہیں ہے. دیکھیں جی نور جہاں بھی تو 27 کو فوت ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو قبول کر لے. یعنی آپ دیکھ لیں اس قسم کے وائزین کس طرح پبلک میں عام ہیں اور کس قسم کی باتیں لوگوں کو یعنی ابھار رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کے اوپر. بھائی اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے، بالکل کنو کاٹ لو، اللہ تعالیٰ کسی بھی رشتے داری نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جامعہ ترمذی میں آیا کہ میرے نواسے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن اسی بخاری اور مسلم میں آیا کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، مال کا مالک ہے وہ میں دے دوں گا، لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی قیامت والے دن میں بھی تجھے نہیں چھوڑا سکوں گا، حالانکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ آپ کو تو کہا جا رہا تھا، ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ یہ نہ کہنا جی نسبتی کام آ جائے گی، اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے یہ نسبتی کام آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں، چور ہیں، ٹھگ ہیں، فراڈیے ہیں، بے نمازی ہیں، یا اللہ اسی طریقے سے قبول کر لے، یعنی ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی ہے، بس نسبت کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دے. نسبت کی وجہ سے اگر چھوڑا جا سکتا تو سیدہ فاطمہ کو یہ بات تو نہ کی جاتی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. یہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کسی کسی پلے کھینچ نہ رہی ہو، کسی مغالطے میں نہ رہنا. اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں، ہمارے تو پیر صاحب نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں. یعنی ان سے پوچھیں کہ بڑے سے بڑا بزرگ بھی اپنی جنت کلیم کر سکتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے بعد کسی کے بارے میں کوئی شخص وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ جنتی ہے؟ سوائے ایک بندے کے بارے میں، امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. حضرت عیسیٰ کا ہم ذکر اس لیے نہیں کرتے، وہ تو ویسے ہی پیغمبر ہے، ان کو تو درجہ ہی بہت اعلیٰ ہے. یعنی اس امت میں بائی نیم یہ کلیم کر سکتے ہیں، یا ایک اور شخص جو صحابی اور اہل بیت میں سے نہیں ہے، سیدنا اویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی، خیر التابعین ہے، ان کو بائی نیم مینشن کیا گیا. اس کے علاوہ آپ صحابہ اور تابعین میں کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ایسا جس کے بارے میں آپ ڈیفینیٹلی کلیم کرتے ہیں. چاہے جائے کہ پانچویں صدی اور چھٹی صدی کے اپنے بزرگوں کے بارے میں، اور اب تو ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں، 1439 ہجری چل رہا ہے اور 2018 ہے آج 11 مارچ، ادھر کون کلیم کر سکتا ہے؟ تو یہ بس ہم لوگوں نے کلیم کیے ہوئے ہیں اس طریقے سے، تو نہ کسی کی مغفرت ہونی ہے نہ اللہ کو دھوس کے ساتھ کوئی منوا سکتا ہے۔ تو اکثر آج کے جو وائزین ہیں، یقین کریں امام غزالی کی ڈاکٹرائن میں یہ واجب القتل ہے، ان پہ حکومت توبہ پیش کرے، ادر وائز ان کو قتل کروایا جائے۔ یہ تو یعنی اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں میرا چیلنج ہے، میرا مسئلہ نمبر 18 ریکارڈڈ موجود ہے، توبہ اور گناہ کبیرہ کا بیان۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ جتنے مرضی گناہ کرو میں معاف کر دوں گا، بے شک اس کے بعد بغاوت کی زندگی گزارو۔ ہمیشہ آیا جس نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو درست کر لیا، اس کی توبہ ہم قبول کریں گے۔ اب قرآن چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہوا، عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچا ہی سوچا۔ یعنی آپ قرآن حکیم میں جہاں سے بھی کھول کے توبہ کی آیات پڑھیں، وہ اتنی سخت ہیں کہ توبہ کی اور اصلاح کی اور پرانے گناہوں پہ شرمندہ ہوا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا اور اپنی زندگی میں اصلاح بھی لے آیا، تب توبہ قبول ہوگی۔ مسئلہ نمبر 18 میرا دیکھ لیں، میں نے اس میں سورۃ النساء سے وہ آیت بھی پیش کی ہے، سورہ نساء کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ النحل کے اندر کئی ایک آیات موجود ہیں جس نے صحیح توبہ کا کانسیپٹ بیان کیا ہے۔ لیکن بس وہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، اب ان کا تو کوئی علاج نہیں، ہم تو صرف دعوت ہی دے سکتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ہم نے بابرکت کتاب نازل کی ہے نبی علیہ السلام آپ کی طرف، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ نصیحت پکڑنے والے اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس پہ غور و تفکر کیا جائے اور اس کتاب کو ٹیکسٹ بک کے طور پر مانا جائے۔ یہی وہ آیت ہے جو اسی لیکچر کے شروع میں نے کور بھی کر دی تھی۔ بہرحال اس حوالے سے مسئلہ نمبر 1 میرا بہت اہم ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی پہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے اور وہی میں نے ریسرچ پیپر نمبر 4 اس میں پڑھایا بھی ہے۔ اور مسئلہ نمبر 170 ہے قرآن حکیم کے ترجموں کے حوالے سے جو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس کو میں نے کور کیا ہے۔ اور قرآن حکیم ایز اے ٹیکسٹ بک مسلمانوں کے پاس نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 1 کے اندر۔ یہ اینڈ پہ فرحان بھائی ان کو مسئلہ نمبر 1 جو میں نے ریسرچ پیپر پڑھایا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4، مسئلہ نمبر 1 کے اندر جو 50 آیات کے اندر میں نے اس کی کوریج کی ہے، یہ ان کو دکھا دیجئے۔ امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔